वसूली होती है इस बहस का असल महल इल्म कलाम की किताबें हैं और वजह उसकी ये है कि अल्लाह की जात किसी जमाने और मकान जगह में महदूद नहीं है। अल्लाह के लिए ये मानना कि वो फलां जमाने में था फलां जमाने में है या होगा ये कुफ्र की बात है क्योंकि जमाना खुद अल्लाह का पैदा किया हुआ है और इसी तरह मकान का मानना कि अल्लाह फलां जगह पर मुकय्यद है उन हदूद में है ये कुछ कुफ्र की बात है क्योंकि जगह एक के अल्लाह ने पैदा की है और जिस पर दीवार ने ये चीजें पैदा की हैं वो मखलूक है और ये मुमकिन नहीं कि खालिक मखलूक में समा जाए। वहदत वजूद और वहदत शुहूद के हजरात ने जो बहस छिड़ी है वो इस वजह से भी कि वजूद की वाहदत और आलिम शहूद क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है। जब कोई इंसान इल्म कलाम की ऊंचे दर्जे की किताबें पढ़ता है और खासतौर से फलसफियों की और अल्लामा तस्कज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो और लोगों को पढ़ता है असफारे अलवा को और मीरज़ादे बिल्ला जलाल और काजी हमदुल्ला ये किताबें मुंसिफ और फलसफे की ऊंची किताबें तो फिर तबरन ये शौक भी पैदा होना चाहिए कि वो इससे भी बुलंदतर किताबें पढ़े जैसे तू अली सीना का फलसफा और इसी तरह जब इन चीजों को पढ़ता है तो लामुहाला उसके डांडे तसव्वुफ से जा मिलते हैं और तसव्वुफ को जब पढ़ता है तो जस्टिस अल-कसानी सरूजी रहमतुल्लाह वहदत शुहूद के बहुत बड़े दाई थे और हजरत ने अपने शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह के मुतालिक भी लिखा है अपने मकतूबाती में कि वफात से कुछ दिन पहले हजरत ने यह बात इशारा फरमाई कि वहदत वजूद बहुत कम ऊंचा है एक गली है एक मोहल्ला है और हकीकत इसके अलावा है इससे पार है इससे परे है। फिर जदीद रहमतुल्लाह अलैह जो चीजें अपने मुआसिरीन के नाम लिखते हैं वो वहदत शुहूद के बहुत बड़े दाई होने की हैसियत से उसके प्रचारक भी हैं और जो लोग वहदत वजूद के कायल हैं उन पर बात औकात तो बड़े कड़े लफ्जों से तनकीद की बनाते हैं। दूसरी तरफ वहदत वजूद है और वहदत वजूद के बहुत बड़े दाड़ी इब्ने अरबी हैं रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अरबी और उनके मानने वाले ये सब के सब तौहीदी हैं वहदत वजूद के कायल हैं और वजूद की वहदत में वो इतने ज्यादा मुबालगे से काम लेते हैं कि उनके बाद उन पर भी तनकीद हुई और शदीद तनकीद हुई और इनके कुछ ही अरसे के बाद दमिश्क में शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसी बड़ी शख्सियत उभरी और शेख ने इन सारी चीजों का मुजाहरा किया लेकिन शेख उस चीज तक पहुंचते जब जब वो तसव्वुफ और सूफिया के तरीक में ऐसे कदम रखते जैसे इन हजरात का कदम बड़ा रास था اور شاہد شاہد بیتینیہ رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر قادری تھے اور انہوں نے اپنے مطلب ایک جگہ خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ ان کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تبرکات ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی وقفہ ہے ایک صدی ڈیڑھ صدی سوا صدی کا ایسے کا وقفہ ہے تو جب شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے اور پڑھا تو اس زمانے میں مسلمانوں میں جو علمی عروج اور ترقی کا دور تھا اس وجہ سے دمشق کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک محلہ علم اور توحید اور وجود کی بحثوں سے گونج رہا تھا. پھر ابن قیم آ گئے اور ابن قیم نے تو رحمہ اللہ اپنے آپ کو اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فنا کر دیا تھا. وہ اتنے فنا ہیں کہ یہ کئی مرتبہ یہ چاہا کہ ان کی شخصیت کیا تھی اس پہ الگ سے کچھ پڑھیں. کچھ پڑھنے کو نہیں ملتا. جو کچھ ملتا ہے ابن تیمیہ کے ضمن میں ملتا ہے کہ ابن قیم کوئی چیز تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شیخ کے علوم کے لیے وقف کر دیا تھا. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں تصوف اور ان چیزوں کی ہوا نہ لگی ہو. کچھ نہ کچھ چیزیں ان تک پہنچی تھیں. تو اس مقام کے آدمی کہے کہ انہوں نے کمال سے جملے گئے جب تعدادوں کے متعلق بات کی اور خلیفہ وقت نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے متعلق کیا جانتے اور کیا سمجھتے ہو؟ میری جنت میرے ساتھ ہے. میں جہاں چاہوں جا کر اپنی جنت کو کھول لیتا ہوں, بچھا دیتا ہوں, اس پہ بیٹھ جاتا ہوں. اور اگر تم یہ قید میں ڈال دو گے تو یہ قید میرے لیے اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے ساتھ تعلق پر اور فکر میں مزید اضافہ کرے گی. جیل اور تنہائی میرے لیے اللہ سے رابطے کا سبب بنے. اور اگر تم اسے جلا وطن کر دو اور نکال دو اس وطن اور ملک سے جو تیارت ہو جائے گی, اور تیارت سے بھی آدمی لائے جائے کہ سیکھتا ہی ہے. اور اگر تم مجھے قتل کر دو تو میری قتل شہادت ہے. اور پھر انہوں نے کمال کی بات اشارہ کروائی. انہوں نے کہا کہ وطن یا قوم انکم فی واد بانا کی بات ہے. جو خدا کی قسم تم زندگی کسی اور جہان میں گزار رہے ہو, میں زندگی کسی اور جہان میں گزار رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معرفت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا. تو یہ ساری وہ مباحث ہیں جو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی تک آپ کو ہر جگہ ملیں گی, حتیٰ کہ ہندوستان میں ملیں گی. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے بھی بعد کے جو اکابر ہیں ان سب سے یہ مباحث نظر آئیں گی. اور اس کا تعلق بل آخر فلسفے اور تصوف کا وہاں جا کر ملتا ہے. اب یہ ملاء اعلیٰ کیا ہے؟ ایک تیسرا گروہ سے پیدا ہوا. مناسب ہے کہ پولیس کا بھی تذکرہ ہو. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ابن عربی اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ کی ان چیزوں میں تطبیق کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف نگاہ لفظی ہے, بلکہ حقیقت ایک ہے. وحدت الوجود میں اور وحدت الشہود میں کچھ فرق ہے. اور اس مکتبہ فکر میں خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب مستقل اس موضوع پر لکھی ہے. اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہی چیز ہے. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے. لیکن آگے چل کر وہ فکر پھیل نہیں سکی غالباً. اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے داعی الگ الگ رہے, مگر اب امت کا زوال بہت اور آ گیا ہے کہ جب لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور تصوف میں کہ لوگ محنت کر کے مراقبہ ذات اور ان چیزوں کو کرتے تھے اور وہ کسی مقام پر پہنچتے تھے, تب بحث ہی ختم ہو گئی. اب تو لفظ اور کتابیں رہ گئے, مگر نہ مرد حال کہیں کوئی نظر آ جائے, کوئی ملے جو ان چیزوں کو دیکھتا یا سنتا یا بتاتا ہے تو بات ہو, ورنہ کوئی چیز نہیں رہی. حضرت شیر احمد صاحب گنگوئی نبر اللہ قدو نے اپنے جو خطوط لکھے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں وحدت الوجود کا غلبہ تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کو کیسے سمجھتے تھے. تو یہ ساری مباحث جو ہیں اس کا انجام آخر پہ جا کے فلسفے اور تصوف کے ڈانڈے آپس میں مل جانے کی بات ہے. اور اگر کوئی آدمی فلسفے کو حقیقت سے پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ ہو سوچی بھی تو پھر تو بادشاہ بنتا ہے. پھر اس کے کہنے کیا, وہ عقیدے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اپنے مریدوں میں طالبین میں اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی منازل سے بھی بڑی خوبی سے اپنے مریدوں اور متبعین کو گزار دیتا ہے اور وہ سمجھاتا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے. اس لیے وہ عینیت اور اتحاد یہ جو داری ہیں کہ وجود کہیں پہنچ کر ایک ہو جائے, عدول ہو جائے, دونوں وجود مل جائیں خالق کا وجود کا, معاذ اللہ اس کے سب مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کفر ہے اور ہمیں اس سے بچ کر چلنا ہے. اس لیے اللہ تعالی کی ذات ہے کہاں, اللہ کی ذات کا وجود اور اس کی طرف سے احکامات کا آنا, ان سب کا اصل مقام فلسفے کی اعلیٰ کتاب ہے. شاطر رحمت اللہ جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آئے تو کہیں آگے بھی جائے, لیکن یہ کہ شاطر رحمت اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات جو فرشتوں تک آتے ہیں تو فرشتوں کے لیے بڑی پریشانی کا موجب اور باعث چیز بن جاتی ہے اور فرشتے گھبرا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. حضرت رحمت اللہ نے چند سطروں کے بعد بتاتے ہیں کہ کیسے وہ آواز سنتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ قال الحق, اللہ نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل درست ہے اور اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے, بڑی عظمتوں اور عزتوں والی ہے. شاطر رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ آیت سنی کہ الذین یحملون العرش, جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت سے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں اور بہت سی روایات میں چاروں کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صورت اور شکل ہے. ایک فرشتہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ انسان کی صورت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہتا ہے کہ انسانوں کو رزق دیا جائے, اور دوسرا جو ہے وہ بیل کی صورت میں ہے اور بیل جو ہے وہ تمام جانور حلال جو ہیں ان کے لیے درخواست کرتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتے رہیے, دعا مانگتا رہتا ہے. تیسرا فرشتہ جن کی صورت میں ہے اور جن تمام حرام پرندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدایا انہیں رزق دے. اور چوتھا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے اور وہ شیر جو ہے وہ تمام درندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ اے پروردگار ان کو تو رزق دیتا رہے. تو یہ چار ہیں کل فرشتے, یہ چار ان کی شکلیں ہیں. اسی لیے بھی ان روایات سے جو مسلمان مفسرین نے لکھی ہیں کچھ تائید اگر آپ دیکھیں تو اس کی اس سے بھی ہوتی ہے کہ زمانے کفر میں جاہلیت میں جو عرب شعرا ہیں وہ بھی ان چار کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو ایک گل ہے جس نے سام رکھا ہے, ایک بیل ہے, ایک شیر ہے, تو وہ بھی اس قسم کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز کہیں تھی, کسی نے بتائی ہوگی اور وہ ان کی یہاں تعلیمات جب ختم ہوئی ہیں, جب بگڑی ہیں, تو یہ ایک دو چار چیزیں جو رہ جاتی ہیں کسی بھی مذہب کے بگاڑ کے باوجود حقیقت کچھ کہہ جاتی ہے کہ اس میں ہے. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اگر ہندو میتھالوجی کا مطالعہ کریں اور ہندوؤں کے یہاں ہندوستان میں تو آپ دیکھیں گے ہندو جو بت بناتے تھے خدا کے لیے جس چارپائی کا وہ تصور دیتے ہیں ان کے ہاں بھی بیل نے اٹھایا ہوا ہے اور شیر نے اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہندوستان میں جب بھی آج صلاح السلام آئے کسی دور میں وہ یہاں لوگوں کو بتاتے رہے ہوں گے, پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کا مسخ شروع ہوا اور ہوتے ہوتے وہ چیزیں ختم ہو گئیں اور وہ تھوڑی بہت حق کی باتیں جو ہندو مت میں بھی باقی رہ گئیں یا کسی مذہب میں بھی باقی رہی جاتی ہیں وہ یہ چیزیں تھیں جو اس طرح کی. تو پوری دنیا میں کل جگ میں یہ خبر عام تھی کہ اللہ کے عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور یہی وہ خدا کا عرش ہے جو قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھا لیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ رحم دو عرش رب اور تیرے پروردگار کا عرش, تو اس دن قیامت کے دن تمانیاں آٹھ فرشتے اتاریں گے اس زمین پہ. اللہ کا عرش اللہ کی بہت بڑی چیز ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے, ساری مخلوق کو اس نے پیدا کر دیا, آسمان اور زمین پیدا کیے, اور اس کے بعد خدا نے عظیم ترین اپنی مخلوق جو پیدا کی وہ عرش ہے. یہ عرش جو ہے یہ زندہ ہے, ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ پتھر ہیں اس عرش پہ زندگی ہے. کہیں آئے کی بہت تو وہاں بات کریں گے اس کے دلائل کیا ہیں, لیکن اس عرش میں زندگی ہے. یہ عرش دیکھتا ہے, یہ عرش محسوس کرتا ہے. عرش سے مراد عرش عام طور پہ عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں. بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ عالم غیب کے حقائق کے لیے ہماری زبانیں تنگ ہیں, ہماری زبانوں میں الفاظ نہیں. عالم غیب کی کیا تشریح ہے؟ کوئی آدمی پوچھے کہ زرد رنگ کیا ہوتا ہے تو اسے دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ زرد رنگ اس کو کہتے ہیں. اوکے, زرد کی تشریح کرو کہ کیا ہوتا ہے. اب زرد کی تشریح کون کرے؟ بڑی مشکل. بہت سے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تشریح انسان کے لیے کرنا زبان کی تنگی درمیان میں آ جاتی ہے, زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی. پھر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ وہ ایسی ہے جیسے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دادا نانا بڑھاپے میں موٹاپا آ جائے تو اپنے چھوٹے پوتے سے کہتا ہے کہ میری قبر پہ خارش کرو, تو پوتا قبر پہ خارش کرنے لگتا ہے تو دادا کہتا ہے تھوڑا سا نیچے, پھر وہ کہتا ہے تھوڑا سا اوپر, ارے نہیں ادھر, ارے نہیں ادھر. وہ عین جس موقع پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں نہ پوتے کا ہاتھ پڑے نہ دادا سے جانے سے. ترجمہ بھی یہی ہو جاتا ہے, بس ترجمہ گھیر گھار کے ان الفاظ کو اس کے قریب لانے کی ایک کوشش ہے, باقی وہ روح سے منتقل ہو جائے بس لفظ میں ہے. بہت مشکل ہے جب تک کہ کسی انسان کو دونوں زبانوں پر اور دونوں زبانیں کس معنی میں استعمال ہوتی ہیں مکمل طور پہ اختیار نہ ہو, جب اس کو کمانڈ حاصل نہ ہو تب تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ترجمہ کر دیتے ہیں. ترجمے میں یہی حقیقت ہے کہ ترجمہ غیب کے حقائق کو نہیں بیان کر سکتا. اسی لیے ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ اس سے بڑی اچھی بات کہی, ساری سائنس کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو حقیقی علم ہے نا اس کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی, یہ تو مظاہر ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, اشیاء کی حقیقت کو جاننا یہ اب تک ہماری دسترس سے نہیں آتا. اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور اشیاء کی حقیقت کا کھل جانا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آدمی کو اگر سمجھ آ جائے تو گنگا ہو جاتا ہے, پھر بول نہیں سکتا کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے. مثلا یہ ایک عمارت ہے, اس عمارت کی کیا حقیقت ہے؟ اس عمارت میں ایک روح ہے اور وہ روح کبھی اس کی نکل جائے تو ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمارت تو مر گئی, ختم ہو گئی. اور ہوتا یہ ہے کہ اس عمارت کا مالک مر جاتا ہے. جس عمارت کے ساتھ اس مالک کا ربط جب تھا, وہ مالک جب ختم ہو گیا تو اس سے روح ختم ہو گئی, یعنی اپنے مصرف میں بیکار ہو گئی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جس کی نکلی بھی کسی کو نظر آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اب وہ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی روح نکلی ہوئی ہے اور عمارت کی چیز میں گر جاتی ہے. تو اشیاء کے حقائق بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے وہ فرشتے جو چار ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے, قیامت کے دن یہی خدا کے فرشتے آٹھ ہو جائیں گے. اور عرش وہ خود دیکھتا ہے, عرش میں زندگی ہے, عرش محسوس کرتا ہے. عرش کے قرب و جوار میں جو مکھیاں ہیں, مکھیوں جیسی بن بناٹ جہاں پیدا ہوتی ہے, فرشتے ہیں مکھیاں تو ایک فرشتے, لیکن ان کی آواز ایسے گونجتی ہے تو عرش اس آواز کو سنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو یہ تمہارے جملے جا کر اللہ کے عرش کے گرد بیٹھ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہاں اٹھتے ہیں اور وہاں ان کی ایسی گونج پیدا ہوتی ہے جس طرح کے شہد کی مکھیوں کی گونج ہوتی ہے. اللہ کا عرش اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ کا خیال یہ ہے اور بہت سے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں عالم قلب بس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور عالم عرش تک اور عالم عرش سے اوپر سب عالم امر ہے. وہ ایسا جہان ہے جہاں دن اور رات کا تصور نہیں, وہ ایسا جہان ہے جہاں زمانے کا تصور نہیں, وہاں مکان کا تصور نہیں, اور لا مکانیت اور بغیر زمانے کی کسی جگہ پر پہنچانا کہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان اور خاص طور پہ عام انسان کی بالکل سوچ اس کی گرفت سے بھی باہر ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں کون چار فرشتے, اور یہاں تک یہ فرمایا کہ خدا کا عرش تھامے ہوئے کون تھامے ہوئے ہیں خدا کے فرشتے, اب وہ کتنے ہیں حدیث میں آ گیا کہ وہ چار ہیں. ومن حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں, اب یہ جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں عرش کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں. کروبیہ تو قرض سے نکلا ہے اور قرض کہتے ہیں تکلیف کو, دکھ کو, پریشانی کو. تو وہ انسانوں کے گناہ دیکھ کے پریشانی محسوس کرتے ہیں, انسانوں کی نالائکیاں دیکھ کے وہ فرشتے کوڑتے ہیں, اس لیے انہیں کروبی کہا جاتا ہے. یا کروبی اصل میں رس قاف تھا دو نقطوں والا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک کشش والے قاف میں تبدیل ہو گیا. تو انہیں کروبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرب میں ہیں, اور تعالیٰ شانہ کا بہت خاص قرب ہے وہاں. یہ عرش جو ہے اس پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں, اور سب سے قوی تجلی ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کے عرش پر جو پڑتی ہے وہ اللہ کی رحمانیت کی تجلی ہے. ایک ہمارے استاد تھے اور انہوں نے مارتن بابا ان سے فلسفہ پڑھا تھا, اور وہ اپنے زمانے میں فلسفے کے امام تھے. تو وہ جب تشریف کرتے تھے الرحمن اللہ سے سوا, تو کہتے تھے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے جس نام کی سب سے قوی اور زبردست تجلی پڑتی ہے وہ ہے وہ چیز رحمان تو رحمانیت کی تجلی کے وہاں پڑتی ہے. اس لیے اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ رحمان کی تجلی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تجلیات جو رحمت کی ہیں وہ اس جگہ پر پڑتی ہیں. تو اس لیے وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو لوگ عالم کشف میں دیکھتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں, حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے, بات نہیں کر سکتے, اندر گونگا ہو جاتا. آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو آدمی کو کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے, محبت ہوتی ہے کسی سے, اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا, تو کئی کئی دن ہوش اڑے رہتے ہیں, بول نہیں سکتا, اندر سے سہم جاتا ہے. کبھی کبھی آدمی پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ وہ اندر سے سہم جاتا ہے, مہینوں اس انسان سے صحیح بات نہیں ہو سکتی, ایک مہینے اور سال آ سال کے بعد جا کر کہیں ہنسی آتی ہے, اور کبھی کبھی عمر بھر وہ ان چیزوں کو بھول ہی جاتا ہے کہ جو طبیعت میں سادگی تھی, جو بھولا پن تھا, جو بے ساختگی کی ایک کیفیت تھی, وہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد سب چھن جاتی ہے. ہوتا یوں ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات جن لوگوں پر پڑتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ جو صوفیہ مراقبات کر رہتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ جو قرب میں ہیں عرش کے وہ فرشتے ومن حولہ اور جو بھی وہاں پر قرب میں ہیں وہ کرتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے مضارے کے ذیغوں سے چار کی تین چیزیں اشارہ فرمائی. ایک تو اللہ نے کہا کہ یستغفرون, اور دوسرے فرمایا یؤمنون اور یستغفرون, یہ تین چیزیں فرمائیں. ان تینوں کو مضارے کے ذیغوں میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدھ مرتبہ نہیں کرتے بلکہ مسلسل کو کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. یہ تسلسل تین کاموں کا جاری رہتا ہے. وہ فرشتے ایک تو عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور وہاں جو کروبی ہیں جو سب بھی ہونا بھی ہم دے رکھتے ہیں. ایک پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تسبیح بیان کرتے ہیں پروردگار کی, اور ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں جس میں حمد ملی. قرآن کریم میں 15 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے اللہ بار بار اپنی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار تنظیم اور تحمید کو جمع کرواتا ہے. تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ نے یہ عیب نہیں ہے, یہ عیب نہیں ہے, یہ عیب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کیا کوئی اولاد نہیں ہے,
کی بیٹی نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ سب چیزیں تنظیم کہلاتی ہیں. سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے کچھ بھی کافر اللہ پر الزام لگاتے ہیں اللہ ان سارے الزامات سے پاک. سبحان اللہ بھی اطراف اپنی بڑی برکت والی پاک ہے روزہ. سبحان اللہ بھی پاک ہے روزہ, کس چیز سے پاک ہے؟ ذوق سے, عاجزی سے. اصلا بھی آپ دیکھیے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا. کیسے لے گیا؟ یہ سوال تو تم تب کرو جب وہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہو. یہ سوال تو تم تب کرو جب لے جانے والا عاجز ہو. تو اس سے شروع ہی یہاں سے کیا کہ سبحان اللہ کی بالکل عاجزی اور ذوق سے پاک ہے اللہ کا, کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ قدرت اس کی اتنی کافی. یہ سبحان جب آدمی کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک کرنے کا اقرار کرتا ہے جو عیب کافر خدا کی ذات میں ثابت کرتے ہیں. اللہ نے کہا ایک درجہ ہو گیا, فوراً دوسرے درجے پہ آ جاؤ کہ میری تعریف کی ثابت ہو. پہلے تم نے کہا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے, اور پھر تم نے کہا کہ اس چیز کے تو کیا کہنی ہے, تو ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی. تو تحمید تصویر اور تحمید دو چیزوں کو خدا نے کہا ملا ہمیشہ. 15 جگہ سے زیادہ قرآن کریم نے ذکر آیا ہے. اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ میری تصویر اور ہم تو دونوں کو ساتھ ساتھ ملاؤ, دونوں کو پڑا کرو. اسی لیے آیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک. نماز ہے نا, آغاز کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تھا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تم نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. نماز کیا سکھاتی ہے؟ بندہ جب کسی چیز سے ولی اور بیزار ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ عورتیں کبھی کبھی لڑتی ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کہتی ہیں میری تو بس کرو, سلام مانگتی بس کرو. وہ ہاتھ اٹھا کے مطلب بیزاری کا ہر چیز سے اظہار کر دیتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر, یعنی اے اللہ ساری دنیا ساری کائنات سے بیزار ہوں, صرف تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں. اور آغاز جہاں سے ہے سنت موقع سے, اور وہ سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ تسبیح بیان کرتا ہوں تیری, ساری مخلوق جو تجھ پہ عیب باندھتی ہے بہتان سب کے سب غلط ہیں, وہ بحمدک. اور اللہ تیری ہم بیان کرتا ہوں, تیری تعریف بیان کرتا ہوں. ایک غلام اور ایک نوکر کا یہی کام ہونا چاہیے اور بندہ وہی کرتا. اسی لیے قرآن بھاگ آ کر کہ سب کے ڈھونڈنا بھی ہم دے گی. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا تسبیح کے ساتھ ہم بھی دھیان کرتے ہیں. بس سب کے ہم سے رکھتے کا دینا قبول. اور جب تم کھڑے ہوا کرو رات کو اللہ کے حضور میں, ایک تصویر یہ بھی ہے کہ یہ کہ جب تم عام زندگی میں کھڑے ہوا کرو دینا قبول, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کا کام کرنے کے لیے, تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو ہم کے ساتھ, تاکہ خدا کی طرف سے جو غیر معمولی خوشی ہے اور خدا کی طرف سے جو مہربانیاں ہیں تم پہ داخل ہوں. اسی لیے بخاری کی آخری حدیث آ گئی کہ دو کلمے دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہے اور وزن میں بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم. قرآن بار بار کہہ رہا ہے, فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں اور یہ جا کر زمین میں فساد کریں گے, یہ وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے میں عالم ہوں اعلیٰ تعالم ہوں, نہ وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام نے کہا ذرا ان سے نام پوچھو, تو وہاں بھی یہ آیا ہے قالوا سبحان. انہوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے, اور وہاں بھی انہوں نے حمد ملائی کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور تعریفیں آپ کے لیے. یہی اللہ کے عرش کے فرشتے کرتے ہیں, سب سے ہونا پھر ہم دے رہتے ہیں. وہ اپنے پروردگار کی تصویر بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ. اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے, آپ دیکھیں نا, بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اور اللہ سے پوچھتے کہ جب بادل گرجتے ہیں, گونج پیدا ہوتی ہے, بجلیاں بولتی ہیں اور کڑک پیدا ہوتی ہے, اور بجلی گرتی ہے زمین میں کہیں نہ کہیں, اللہ نے کہا سب گرنا بے ہم کرتے ہیں. وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد ملا کر بیان کرتے ہیں. برباد اور ہمارا فرشتہ راز جو ان بادلوں میں ہوتا ہے وہ بھی خدا کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے کہ ہر جگہ تسبیح اور حمد ملے ہوئے بھی ملتے ہیں. اسی لیے کسٹ کے ہم دے رکھنے کا قبل ضروری شم سے قبل ہو گیا. اور اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح دونوں ملا کر پڑھا کرو قبل ضروری شم سے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. صبح صادق سے پہلے یعنی رات کو تہجد کے وقت میں اگر آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کرو اور قبل غروبیا اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کے اللہ نے کہا اس وقت بھی میری ایسی تسبیح حمد ملا کر بیان کیا کرو. اسی لیے تابعین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجدوں میں جاتے تھے تو لوگ جوک کر جوک اپنے کام وام بند کر کے عصر کے بعد آہستہ آہستہ مسجدوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے اور جب ہم پہنچتے تھے تو ہم نے کئی بار صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں شہد کی مکھیوں جیسی گونج ہوتی تھی اور آہستہ 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 ہر آدمی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہوتا تھا. اس لیے وہ یہ جملے بہت عظیم ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور حمد سبحانک اللہم و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. قرآن بار بار کہتا ہے کہ تہجد میں بھی سورج نکلنے سے پہلے رات شام کو ڈوبنے سے پہلے دیکھو دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرو. یہ کہ رات کا دن میں تبدیل ہونا اور دن کا رات میں تبدیل ہونا یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اگر کسی انسان نے سارے نظام کو پڑھا ہو کہ کیسے سورج ڈوبتا ہے یا ہم جسے سمجھتے ہیں ڈوبنا اور اس میں ہم نے یہ کیا ہوتا ہے میرا کیسے ہوتا ہے تاریخی کیسے غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کائنات میں بڑی عظیم تبدیلیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہونے پہ یہ سورج اور چاند اور سب چیزیں. تو یہ کہا ایک چیز سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے ہوں نہ ہم دے رکھتے ہیں اللہ سے وہ فرشتے جنہوں نے حق اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے قرب و جواب ہیں یہ سب کے سب تسبیح بیان کرتے ہیں حمد ملا کر یعنی مسلسل پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں. وہ یؤمنون بہ بس اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں. زمخشری نے اس آیت کو بہت زبردست سمجھا. سوال یہ ہے وہ موتزلی کیا کریں اصول میں موتزلی ہے یہ زمخشری اور فروع میں حنفی ہے پکا حنفی ہے اتنا پکا حنفی ہے کہ زندگی میں آخری دور میں سب کچھ بیچ باز کے امام بھونی بھائی رحمۃ اللہ کے مزاج سے جا کے بیٹھتے ساری کتابیں پڑھ کر. اور موتزلی اتنا بڑا موتزلی تھا یہ کہ موتزلی کا امام تھا اپنے زمانے میں یہ جاتا تھا جب تو بیت اللہ کا دروازہ اس کے علم کی وجہ سے کھول دیا جاتا اور بڑے بڑے لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے اور یہ بیت اللہ کے دروازے کی دونوں جو پٹیاں ہیں پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں معتزلہ کا پیروکار ہوں اور میں معتزلہ کا امام ہوں اور تم اہل سنت میں کوئی ایک آدمی آئے اور اس کے پاس لوگ سنتے تھے اس کا بات. اسی لیے معتزلہ سے چکر جس کی لگی یہ محدثین کی ہے بہت بڑی بات. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے زدہ برابر شان میں کمی آئے مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا اور صرف پاک باری تعالیٰ پر انہیں درے اور مظلومیت نہ ہوتی وہ جو جیل جانے کی وجہ سے تھی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقی تینوں ائمہ کے مقابلے میں وہ مجتہد اور امام نہ کرا پاتے اتنے بڑے اور بڑے ائمہ تھے سفیان ثوری تھے ابن عیینہ تھے یہ ساتھ ابن راہویہ تھے. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ کا نام ہوتا حسن بصری رحمۃ اللہ تھے وہ جو مظلومیت جیل میں جانے کی وجہ سے آ گئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا نام بہت بلند ہو گیا. لیکن ان کے یہاں اگر آپ اشتہار دیکھیں پتے دیکھیں تو ایک ایک مسئلے پہ نو نو پتوے دیتے ہیں سات سات پتوے دیتے ہیں یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز جتنی حدیث آ گئی ان کا یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائز یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائز ہے. اشتہار کا جو بلند پایا امام حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نظر آتا ہے وہاں درجے میں نظر نہیں آتا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ادھر معتزلہ نے ہمیں پہنچائی تکلیفیں اور پھر مصیبت یہ ایک درمیان میں آ گئی کہ جتنے یہ معتزلی تھے کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک عقل کے قریب تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجتہد تھے عقل کی بات کرتے تھے ادھر سے معتزلہ ہمیشہ عقل کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے تو اس لیے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اپنے اصل عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے پر وہ محنت ٹکر ان کی محدثین کے ساتھ لگی. تو تو محدثین نے کیا رگڑا دیا معتزلہ کو, حنفی بھی آئے گی اس کی لپیٹ میں. اسی لیے وہ حنفیوں سے کئی جگہ پر جو محدثین بیزار نظر آتے ہیں اس کی وجہ ترقی کر دی ہے کہ احناف میں معتزلی تھے, احناف کے کئی قاضی تھے جن پہ معتزلہ کا اثر تھا, اور معتزلہ ہمیشہ عقل کے امام رہے. اس عقل کی امامت کی وجہ سے انہوں نے خدا کی توحید میں وہ چیزیں کہیں جو مناسب نہیں تھیں, نہ روا تھیں. اور معتزلہ ہونے میں آپ اپنے یہاں دیکھیں تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو حنفی فقہا کے امام ہیں, قرطبی رحمت اللہ علیہ کے معتزلہ کا اثر ہے. جب ابوبکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ, یہ تو کئی مسائل ہیں جن میں معتزلیوں کے ساتھ ہیں. معتزلہ جادو مانتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتا, یہی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. معتزلہ یزید پہ لعنت کے قائل تھے, یہی ربی مسلک آیا تھا, اس کی تو اور بھی وجوہ تھی لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی. اسی طرح معتزلہ اللہ تعالیٰ کا قیامت میں رویت کا انکار کرتے تھے کہ خدا کو قیامت میں نہیں دیکھا جائے گا. اسی سے یہ معتزلہ کو اصل میں جذب کیا ہے شیعہ. اب تو وہ شیعہ دیکھنے میں بھی نہیں آتے جو اصول کی مباحث جانتے ہوں. وہ کہتے ہیں یہ اصول کی مباحث جب کرتے تھے شیعہ تو اللہ کی توحید میں بڑی زبردست ان کے اپروچ, بہت زیادہ شیعہ علم کلام جو ہے. اب تو اہل تشیع شاید کوئی ملے جو پڑھتے ہوں, مگر نام اس کے کلام کو کون پڑھتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو ذاکر اور مجتہد اور اس طرح کے حضرات نظر آتے ہیں, یہ حضرات اپنی تعلیم میں اس درجے کے نہیں ہوتے جس درجے کے ان کے ائمہ متقدمین تھے. ائمہ متقدمین میں اہل تشیع میں سے اپنا مطلب لیا تھا معتزلہ سے, اور معتزلہ وہ بھی عقل کے امام, یہ بھی عقل کے امام کے. اسی لیے جب رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ اٹھا کہ قیامت میں اللہ کو دیکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا, اہل سنت والجماعت نے کہا دیکھنا ہوگا. سارے اہل سنت ایک طرف ہو گئے اور ان کے مقابلے میں معتزلہ تھے. معتزلہ نے کہا اللہ کی رویت بالکل نہیں ہوگی, اور اسی طرح وہ آ گئے شیعہ. تو معتزلہ اور شیعہ کے ایک دوسرے سے متاثر اور شدید متاثر تھے, اس لیے شیعہ نے بھی انکار کر دیا. اب کسی اچھے بڑے آدمی سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت قیامت میں اگر وہ شیعہ ہے واقعی پڑھا لکھا ہوتا ہے نہیں, ہم نے سرگوزا نے بالکل صاحب سے پوچھا, ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عقیدے اور علم کلام کی بات چیت چلی. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے قیامت میں رویت باری تعالیٰ؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوگی. تو کہتے کہ آپ لوگوں کا مطلب تو یہ ہوگی, ہم کہتے ہیں ہمارا مطلب یہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معتزلہ سے آئی. معتزلہ میں زمخشری کا بڑا مقام تھا. زمخشری نے یہاں پر مجسمہ پہ رد کیا ہے, اللہ کے لیے جو جسم کے قائل ہیں نا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ فتنہ اب اٹھ رہا ہے پھر امت میں, اور اس فتنے کو اٹھانے والے سارے وہ ہیں جنہیں تیل کی دولت ملی ہوئی ہے, دنیا بھر میں پرچار کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ قائم ہے. حتیٰ کہ اب کتاب ایسی چھپی معاذ اللہ سترا کہ اللہ تعالیٰ کرسی اور عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر آسمانوں سے. یہ سب کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ ہے وہ وہابیت کا نقصان جو امت کو اٹھانا پڑا ہے. وہابیوں نے جو تحریک چلائی تھی محمد بن عبد الوہاب نے, اس کے جو برے اثرات امت پر پڑے ہیں, اور دیوبندیت میں جو دراڑیں پڑنی ہیں ان میں سے ایک دراڑ یہ ہے کہ ہمارے دیوبندی حضرات میں بہت سے لوگوں نے بغیر تحقیق کے ان وہابیوں کا مطلب قبول کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اولیاء اللہ کی توہین پہ آ گئے, نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے توسل کا انکار کر دیا, نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کبا ہے یا نہیں ہے اس کا انکار ہو گیا, عذاب قبر ہے اس کا انکار ہو گیا. اس لیے کتنے ہی بچے ہمارے مدارس میں ایسے ہیں کہیں قید نہیں ہوئے, کوئی اللہ اللہ نہیں ہے, کوئی ذکر اذکار نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. تو یہ اس وہابیت کا اثر ہے جو آہستہ آہستہ دیوبندی مسلک میں رہا ہے. اس وہابیت میں ایک اثر آیا تجسیم کا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پھر یہ بحث چلی کہ اللہ چھوٹا ہے یا عرش چھوٹا ہے. پھر یہ بحث چلی کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور پھر یہ بحث چلی کہ خدا چار انگلی عرش سے چھوٹا اور عرش سے چار انگل بڑا, اور وہ خرافات وہ توانیاں مچی. اس لیے ابن جوزی کو لکھنا پڑا. ابن جوزی نے کہا ہم بھی تھے, اور ابن جوزی بڑے علماء میں سے تھے, ابن تیمیہ ابن قیم ابن کثیر یہ ابن رجب حنبلی ابن عبدالحادی یہ سب ان کی عظمت شان کے مطلب ہیں ابن جوزی نے لکھا کہ دو چیزیں ان حنبلیوں نے ایسی کی ہیں کہ قیامت تک سمندروں کا پانی بھی ان کے چہرے کے حساب کو نہیں ملا سکتا ایک یہ کیا ہے کہ جس کے مبہلی تمہارے زمانے میں سنتے ہو کہ حنبلی ہے ساتھ ہی وہ دوسرے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا حنبلی ہے تو مجسمی بھی ہوگا خدا کے جسم کا مثال اور دوسرے انہوں نے کہا یزید کی حمایت نے اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے اتنا کچھ کہ جو حنبلی ہے تو یزیدی ہے معاذ اللہ یہ ابن جوزی کو لکھنا پڑا اس لیے کہ یزید کے حمایتیوں پر بھی ظلم ہوا جب ظلم ہوا تو ان میں سے قرد تھا اس نے یزید کی تعریف بیان کرنا شروع کی پھر آہستہ آہستہ جو جاہل قرد تھے انہوں نے یزید کو نبی مانا پھر ان کے بعد جو اگلی کچھ آئی انہوں نے یزید کو خدا مانا کہ یزید اللہ کائنات کی ساری چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں اور گمراہ دیہاتی ان پڑھ لکھے تھے ان پڑھ لوگ تھے تو کردوں میں یہ تحریک چلی اور امت بھی ہے تاریخ میں لکھا ہوا مذہب کی زمین ہمیشہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس میں کانٹے بھی اٹھتے ہیں پھول بھی اٹھتے ہیں یہ وہ کانٹے ہیں تو انہوں نے کہا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حنبلی ایسا نہیں ہے اتنا تم نے ان کا چہرہ دعوتار کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی سنتا ہے کہ وہ حنبلی ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ یزیدی بھی ہوگا مسلمی بھی ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ اگر ایک اور جملہ لکھ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا کہ حنفیوں میں اتنے معتزلی آ گئے کہ جو آدمی سنتا ہے کہ اتنا حنفی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ معتزلی بھی معتزلہ کا اثر ہے کہ شدید پڑ تو ہوا کیا انہوں نے حنفیوں نے معاذ اللہ تذکر اللہ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے جس مانا علم کلام کی جو کتابیں ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بہت سامنے آئیں گی یہاں تک ان حنفیوں کے ائمہ نے کہا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں فلاں چیز کا مت پوچھو باقی جس میں جو چاہو ثابت کرنے کو تیار ہیں ابن جوزی کو ان کے رد میں پوری کتاب لکھنی پڑی اور ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی کہ وہی گونج ہے جو اب تاریخ میں پھر آ رہی ہے تو سعودیہ کے علماء اور عرب علماء آہستہ آہستہ مجسمہ کی چیزیں لکھتے جا رہے ہیں اور اسی کا اثر ہمارے یہاں بطر تحریر پر پڑا بطر تحریر پر جب سعودیہ کا اثر پڑا تو اب اہل حدیث حضرات نے ایک گروہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا سب نہیں ان میں بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں لیکن ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ لڑکے ہیں اور کل کے چھوکرے ہیں اور وہ یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ہے اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے پاؤں ہیں اللہ کی ٹانگیں ہیں معاذ اللہ وہ ان سے اور اس چیزوں کی گہرائی سے دور ہیں جو باقی اہل حدیث حضرات میں پائی جاتی ہے اہل حدیث حضرات کے ائمہ جو تھے رحمہ اللہ یہ غزنوی تھے مرثری تھے یہ لکھوی معین لکھوی یہ لکھوی صاحب کا تذکرہ بمبئی کے حملوں میں آیا نا مسکان نام کے ایک فرد کا کہ ان کے بزرگ جو تھے لکھوی رحمہ اللہ یہ سارے بڑے معتدل بڑے اچھے بڑے نیک لوگ اللہ اللہ کرنے والے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرنے والے اب تو یہ جو نئے نئے آئے دے رہی ہیں یہ تو بیعت کو اور مسلم کو گمراہی کرا دیتے ہیں یہ سارے حضرات بیعت کرتے تھے ہم نے خود ان کی یہاں کتابیں دیکھی اور انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں بیعت چلی آتی ہے سید احمد شہید رحمت اللہ کا سلسلہ تھا جو یہ غزنی میں آئے تھے حضرت رحمت اللہ نے خلافت کی تھی پھر وہاں سے وہ نکالے گئے تو امرتسر آ گئے تھے لاہور ٹھہرنا چاہے امرتسر پھر امرتسر میں پہنچ کے حضرت کا بہت بڑا مدرسہ تھا ان غزنوی حضرات کا تعلق معاللہ کا حالت ان کی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دن صبح اللہ غزنوی کے بارے میں رحمت اللہ علیہ وہ نماز پڑھا رہے تھے مرتر میں تو بارش شروع ہوئی شدید بارش تو جب سلام انہوں نے پھیرا تو بڑے حیران ہوئے کہ پیچھے ایک آدمی بھی نہیں سب میں کوئی بھی نہیں تو اپنے کپڑے دے کے اپنے آپ کو تو بھی شراب ہوئے بھیگے ہوئے تو اس کے برآمدے میں گئے اور لوگ سب کھڑے تھے تو یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کہنے لگے لوگوں سے کہ بارش ہو گئی لوگوں نے کہا جی کہنے لگے اللہ عبداللہ کو بتائیں اللہ کی قسم عبداللہ کو نماز میں پتا نہیں چلا مطلب یہ کہ تم لوگوں نے نماز توڑی اور بھاگے تو برا نہیں کیا مجھے پتا چلتا تو میں نہیں آیا میں بھی نماز چھوڑ کے آ جاتا باران سے بندہ عبداللہ کو بتائیں ایسی اللہ والے چیزیں. لیکن ہر جماعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں جب پہنچے ہیں زمخشری آیت نے زبردست بات کی ہے. وہ کہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا پہلا کام کے طریق سے تصویر بیان کر کے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یوم بہیر اور یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور جو باقی ہیں یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان رکھتے ہیں. اور پھر کہتا ہے عظمت شریف کہ یہ رد ہے مجسمہ کا جو اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کہ ان کا رد ہے. اگر خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ان فرشتوں کو نظر نہیں آتا. جب نظر آتا ہے تو پھر ایمان رکھنے کے کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ نے یہ ذکر ہی کیوں کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا اسی طرح ان سے غائب ہے جس طرح انسان سے غائب ہے. اور وہ اللہ پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے انسان ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح دلائل کے محتاج ہیں جیسے انسان. اس جواب کو راضی نے بہت پسند کیا. اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے ناقد ہیں نا ان لوگوں کے, امام راضی رحمۃ اللہ نے جو اساس تقدیم لکھی ہے یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. ہر بچے کو جو بھی ہمارے یہاں سے نظامی پڑھتے ہیں اس اساس تقدیس کو پڑھنا چاہیے. وہ عقیدے کی بنیادی کتاب ہے. اور اس اساس تقدیس کو ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے رد پورا اس کتاب کا لکھا ہے. کو اتنا غصہ ہے راضی پہ, اتنا غصہ ہے راضی پہ, اور پھر راضی پہ دوسری طرف غصہ ہے اس کو بھی ہے, معروم رحمتہ اللہ علیہ کو بھی. اس لیے کہ معرومی مذہبی میں زبردست داڑھی ہیں وہ وحدت الوجود اور معروم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں جو کچھ کہتے ہیں نا, اگر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہوا ہو تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ کا پورا اثر چھاپ ہے یہ مثنوی. ہمارے یہاں اس لیے مقبول ہوئی کہ حاجی مراد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کے داعی تھے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ میں وحدت الشہود بھی مل گئی تھی. وحدت الشہود کیسے مل گئی تھی؟ وہ چھوٹے بچے تھے 3 سال کے, سید احمد شہید رحمت اللہ کے قصبے میں آئے تو حضرت کی گود میں ڈال دیے گئے. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب بڑے ہوئے تو سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا تھا. شاہ نصیر الدین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ نصیر الدین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ آباد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ خلیفہ تھے شاہ آباد صاحب رحمت اللہ علیہ, شاہ زبیر صاحب رحمت اللہ کے, اور وہ دو واسطوں سے آگے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو وہاں سے وحدت الشہود آیا. پھر سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی. شاہ نصیر الدین صاحب سے سلوک طے کر لیا تھا. وحدت الشہود کے مراقبات حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے کر لیے اور ان کے وطن میں والد بیمار ہو گئے. جب والد بیمار ہو گئے تو حضرت حاضر ہوئے والد کی خدمت میں. پیچھے شیخ کا انتقال ہوا. اب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ بیعت کی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ کی. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت خواجہ حضرت فرید الدین مسعود شکر منج رحمت اللہ علیہ کے چشتیہ سلسلے میں خلفاء میں سے تھے. تو وحدت الوجود جو چشتیہ سلسلے کا تھا وہ آیا, اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان میں آیا نقشبندیوں سے. تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ساری چیزیں حضرت حاجی عبد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جمع ہو گئی. لیکن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ داڑھی کے اثر میں وحدت الوجود. اس لیے ہمارے زمانے میں یہ جتنے حضرات ہیں, چاہے ان کا تعلق سائبری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو, چاہے ثانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو, بدری رحمت اللہ کے سلسلے سے, حضرت سہارنپوری رحمت اللہ کے سلسلے, جتنا بھی دیوبندی ہوتا ہے نا, وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں ان میں جتنے بھی یہ خلفاء ہیں غالباً یہ سب جانتے ہیں اس کو. ان حدیث مشائخ کو تو اس بات کی ضرورت نہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کہاں آ کے جمع ہوا ہے اور وحدت الوجود کے فضائل ہیں یا وحدت الشہود کے. تو یوں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارا سلسلہ آ کر یہاں پر مل گیا. معروف رحمت اللہ علیہ کی مثنوی اسی لیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. اسی لیے ثانوی رحمت اللہ علیہ نے 22 جلدوں میں شرح کی ہے اس مثنوی کی. یہ سب وحدت الوجود ہی کا اثر تھا جو روحانی طور پہ جن حضرات میں تھا. ابن عربی انہوں نے جو کچھ لکھا اور انہیں نے لے لیا. اور ادھر سے اگر آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف سے تو پھر وہ جو کچھ بھی امام راضی نے اساس التقدیس میں لکھا ہے, اساس التقدیس عقیدے کی کتاب, بڑی زبردست کتاب ہے, اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے, یہ صحیح کہنا چاہیے اگر نقض اثاث کسی نے پڑھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ شیخ کو شدید کچل کے رکھ دیتے ہیں وہ, اور قریباً قریباً وہ تجسیم کے لوگوں کی طرف جب اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اس کے یہاں پر جب زمخشری پہنچا ہے نا تو اس نے کہا زمخشری نے کہ یو منونا بہی یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے چاروں طرف ہیں اللہ پر ایمان لاتے تو بھائی کیوں نہ ایمان لائے خدا سامنے جو نظر آ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ مجسمہ اگر خدا کے سامنے نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کی تعریف ہی نہ کرتا خدا کا تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عرش پر نظر نہیں آتا وہ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے مسلمان مومن آدمی ایمان لاتا یہ کشاف کی ایک بات ہے جو آدمی نے اپنی ذہانت کر دیا کہ رتنا کشاف جب آدمی پڑھتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آدمی میں دماغ تھا کیا چیز تھی کاش کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے موت سے پہلے موت کے نام سے توبہ کرنی تھی اس کا نتیجہ ہے بڑی چیزیں ہیں اس کی بہت کتابیں ہیں ابھی تک وہ کتابیں آئی ہی نہیں تھا ہم مسلمانوں میں جو متقدمین نے کام کیا ہے وہ کتابیں نہیں آئیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہم سارے حنفی ہیں نا لیکن امام محمد رحمت اللہ کی کتابیں بھی نہیں چھپی اندازہ لگاؤ ہم کیسے نالائق ہم اتنے نالائق ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو صاحب مذہب ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن سے ساری حنفی فقہ چل رہی ہے ان کی کتابیں بھی نہیں چھپی ہارونیات نہیں چھپی رقیات نہیں چھپی جرجانیات نہیں چھپی کیسانیات نہیں چھپی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جو اصل ہیں تک وہی نہیں چھپی زیادات پوری نہیں چھپی اس کی شرح ہے مفتی بدرات کے بھی وہی پوری نہیں چھپی اور پھر بھی حنفی فقہ میں ہم آئے اور ہم شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اور کیا کیا ابھی تو وہ کتابوں کا قدرہ باقی ہے جو دوسری صدی میں لکھی گئی تھی پچھلے زمانے میں تو کل کی کتابیں ہوتی تھی نا تو لوگ لیتے تھے پڑھتے اب ہمارے دوسروں کے ہارمونیات کس کتاب کا نام ہے تو ممکن ہے 70-80% دوسری بتا سکے 20-25% اس کو بھی نہیں جان سکے کیسانیات کس چیز کا نام ہے ہم اتنے پیچھے ہیں کبھی تک اس لیے زمخشری جو ہے نا یہ قرآن میں جہاں نقاب پیدا کرتا ہے حیرت ہو جاتی ہے یہ اللہ نے اتنا بڑا دماغ کو پیدا کیا تو کہتا ہے جو انہوں نے بھی یہ مجسمہ پیدا کرتا اگر خدا عرش پہ ہوتا اور فرشتے دیکھ رہے ہوتے تو پھر ان کا ایمان کون سا قابل تعریف ہے پھر اللہ فرماتے ہیں تیسری بات فَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور یہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے جو ان کے پاس ہیں یہ سب کے سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں ایمان والوں کے گناہوں کے لیے یہ خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ مسلمان یہ گناہ کر گیا یہ گناہ کر گیا یہ گناہ کر گیا خدا یا تو نہیں معاف مومن اللہ کو اتنا عظیم ہے کہ جس مومن کا خون ایک منٹ میں ایسے بہا دیتے ہیں نا انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان آدمی اتنا بڑا ہو کیسا ہی گناہگار مسلمان ہو کیسے ہی گرا گزرا ہو میاں وہ ایسا آدمی ہیں جو آپ کی اور میری نظر میں گناہگار ہے اللہ نے کہا میرے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جب پھر انہیں لذی نہ بنوں جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کی معافی میرے فرشتے وہ فرشتے مانگتے ہیں جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے کہتے ہیں اللہ نے معاف کرتے اللہ اس آدمی سے درگزر کرتے گویا کے مفسرین کہتے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور ان گناہوں کو دیکھنے کے بعد خدا سے درخواست کرتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ سورہ شورا میں دیا ہے اللہ نے کہا یستغفرون لمن فی الارض اور فرشتے ہم سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو ہماری مخلوق کرتی ہے زمین والے کرتے ہیں تو اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے بعض کہ وہ کہتے ہیں کافر کے گناہوں کی بھی فرشتے معافی تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا دے اللہ کو غضب نہ آئے اور وہ مخلوق کو مٹا دینے کا فیصلہ نہ کر لے یہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر بھی جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے لیکن بعض مفسرین اس سے نہیں اسی آئے وہ کہتے ہیں وہاں آیا ہے سب کے گناہ بھی منزل ارض اور ہمارے فرشتے عرش اٹھانے والے اور ان کے ساتھ ساتھ کلو بھی فرشتے ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو زمین والے کرتے ہیں جہاں اللہ نے کہہ دیا للذین آمنوا ایمان والے تو زمین والے عام تھے ان میں سے مخصوص کر دیا ایمان والوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ اس تعمیم نے یہ تفصیل پیدا کی ہے اس عمومیت میں ایک یہ خاص گروپ آ گیا جب تک کہ انہوں نے للذین آمنوا وہ ہمارے فرشتے ہم سے درخواست کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے یہ مقام ہے مومن آدمی یہ مقام ہے ایک مسلمان جسے ہم سمجھتے ہی نہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان سب کے خون جائز ہیں اور مسلمان مسلمان کو قتل کر دے کوئی نہیں وہ فرشتے خدا سے معافی مانگتے ہیں کیا پتا ہے کس کی کس کا کس کس کی دعا کس کو لگتا ہے کیا ہمیں پتا چلے اتنے گناہ کا کیا ہے لیکن ہمارے فرشتوں نے معافی مانگی تھی چلو چھٹی ہو گئی سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ کے ہاں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ جس شخص کا رتبہ جتنا بڑھ جاتا ہے تو رشتے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بالکل اس کے برعکس بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ کافروں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مزاج ہے وہ اس میں آگے چل کے آ جائے گا لیکن اللہ نے بتایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں ایسی باتیں مثلاً یہ کفار مکہ تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان پر عذاب بھیج دیتے خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ بیت اللہ میں جمع ہوئے بیت اللہ میں دار الندوہ تھا اور دار الندوہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے عرب وہاں بیٹھ کے بڑے بڑے کاموں پہ مشورے آپس میں کیا کرتے تھے جو بھی قومی کام بھی ہو جاتا تھا بجٹ کا بھی مشورہ نہیں ہوا کافروں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ بھی نہیں ہوا اور دار الندوہ میں کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا جو 40 برس سے کم ہوتا تھا ایک حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ تھے حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ بھی 20 سال کے لڑکے سے تھے اور عرب سرداروں نے کہا کہ اسے بھی بٹھاؤ یہ حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خفیزاد بھائی تھے اور حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے کہ یہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہیں نا یہ سارے لوگ کافر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے تو آپ نے بتایا یہ سرخ اونٹ والا لڑکا ہے نا اگر اس کی انہوں نے مان لی تو یہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں جائیں گے یہ بچ جائیں گے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سرخ اونٹ والے لڑکے کو دیکھا تو حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ یہی حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ نے کیا کیا یہ تانا کھا جانا انسانی کمزوریوں میں سے اگر ترقی کرنی ہو نا زندگی میں کوئی کام کرنا ہو اس کو بھی تانا نہیں کھانا چاہیے جب زہر کھا لے کوئی آدمی تو مر جاتا ہے نا کبھی تانا نہیں کھانا چاہیے تانا اصل میں دیتے ہیں تیش میں لانے کے لیے ابھارنے کے لیے مت ابھرے مت تیش میں تانا چپ کر کے سن لے کام وہ کرے جو صحیح یہ ساری بدر ایک تانے کی بنیاد پہ چھڑ گئی تانا دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بات کرتے ہو تمہارا باپ تو ایسا تمہاری ماں پہ تمہارا تم اپنے کو کچھ نہیں دیکھتے تم کیا تھے بالکل اس کو نہ کھا مخالف جو ہوتا ہے وہ تانا دیتا ہی اس لیے ہے کہ پٹری سے اترے پٹری سے اتر رکھ دیا اور اب ایسے ایسے بے وقوف تانا دیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تانا دینے کا ہوتا کیا ہے مقصد کیا ہے اس بات کر رہے ہیں وہی پرانی بات حالی نے غالب کی سوانی لکھی ہے حالی کو غالب سے بڑی محبت تھی یہ سوانے جب پہنچی شکلی نمانی نے پڑھی تو کسی نے پوچھا کہ حالی نے غالب کی سوانے لکھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں تو حالی شکلی نے بس ایک فکر کہا شکلی نے کہا مجلد مداحی ہے یہ تعریف کی ہے بس دلیلوں کے ساتھ مجلد مداحی ہے وہ تو بڑے لوگ تھے لیکن لکھا ہے حالی نے کہ غالب آخری عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن دوپہر کو کھانے پہ بیٹھے تھے تو ڈاک آئی اس زمانے میں ڈاک پہ بہت گالیاں لکھتے تھے بہت گالیاں تو کوفتے اور شوربہ آیا کھانے کے لیے اور بہت اچھی روٹی تو غالب بوڑھے ہو گئے تھے تو روٹی کو ڈبو کے شوربے میں کھا لیا میں سب پڑھ رہا تھا ایک سب جو چار کیا تو اسے میں نے پڑھا ذرا سے ہی بھی پڑھا تھا تو میں نے اسے بند کر کے رکھ دیا تو غالب نے کہا کہ نہیں نہیں اسے پڑھو میں نے کہا کہ بے عمدہ جملے ہیں تو نہیں مناسب غالب نے اصرار کیا تو پڑھ کے سناؤ پتا تو چلے لوگ میں کہتے کیا ہیں تو میں نے کہا کہ صدر جو پڑھی تو پہلا لفظ ہی گالی کا لکھا تھا اور گالی جی کی بیٹی ہاں گالی جی کی ماں تو غالب نے کہا رہنے دو ایسا بد لوگ ہے گالی بھی دینے دینی نہ تو میں حیران ہو گیا میں نے غالب سے کہا کہ گالی سے نکل کوئی طریقہ ہے ان کا ہاں میاں گالی اس کے دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی تیش میں آئے غصے میں آئے تو دیکھو جب بچہ ہو تو اس کو ماں کی گالی دو کیونکہ بچے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جب جوان ہو لڑکا شادی نہ ہوئی ہو تو بہن کی گالی دو اس کے بہن پہ بڑی غیرت آتی ہے اور جب شادی ہو جائے نہیں نہیں تو بیوی پہ گالی دو اور جب بوڑھا ہو جائے تو بیٹی پہ گالی دو کہیے سنیں گالیوں کی اور اتنا بدذوق ہے مجھ بڈھے کو اس لیے میں ماں کی گالی دے رہا ہے ماں کی ہڈیاں پتہ نہیں ملتی ہیں مل گئی میں بھی مرنے والا ہوں ایسا بے وقوع رہنے دے رہا ہوں ایسے معصوم لوگ تھے زندگی اتنا اس کی کبھی بھی تانا نہ کھائے غور کر لے اور جو غور کرنے سے ہلتی آتی ہے کہ مجھے اس لیے میں یہ تانا دینے کا عقل کرو گے کیا کرتے ہو حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا اس کی بات مانگی تو سب بچ جائیں گے حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ جوان لڑکے ہو گئے انہوں نے کہا اصل مسئلہ قتل سے شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ وفات کے آنے کی آخر میں آسمان جگہ پر جا کر دیکھو مجھے اطلاع دینا مدینہ منورہ میں کہ لوگ آئے ہیں نہیں آئے کیا ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ جماعت آخر کا چاند نظر نہیں آیا انہوں نے ایک کافی پہ تین چلا دیا اور وہ تین وہ مہینہ رجب کا شروع ہو گیا کفار مکہ نے کہا رجب نے قتل اس سے پہلے مہینوں میں قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا دین تباہ کر دیا اور رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور ان کے ہاں بھی ہمیشہ قابل احترام کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو اگر دیکھوں تو میں سے کچھ نہ کو ملنی اور حرم وہ تو پورے عرب میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے رجب میں قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی بھجوایا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا چاند نظر آ گیا تھا آپ کو ادھر لوگ کو نظر نہیں آیا تھا میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا ایک قتل ہو گیا ہے میں اس کی دیت ادا کرنے کو دیا وہ پہلے سے سڑے بیٹھے تھے آگے انہوں نے کیا کیا جو آدمی قتل ہوا تھا نا عمر اس کے بھائی کے پاس چلے گئے حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ کہا بھائی بات صرف اس چیز کی ہے کہ ہم سارے مکہ سے جو اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں اور لڑنے کی ہے تمہارے بھائی کا قتل ہے اس کا ماں اسے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں دیکھو بھائی تو دنیا میں آ نہیں سکتا مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے 100 اونٹ لے کے آ جاتا ہوں لے لو اس جھگڑے کو ختم کر نہیں وہ مانتے میں 100 اونٹ کر کے دے دوں گا اس جھگڑے کو ختم اور یاد رکھو غالب عامر اسلام کا عامر اگر یہ لڑائی ہوگی کل ہم جیت بھی گئے اب تو ہم جیتیں گے نہیں کیونکہ یہ لوگ ہماری جان کو قتل کرنا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور یہ مر جائیں گے اور اپنے رشتے دار کو بھی قتل کرنے سے نہیں بچیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں آپ کو قتل کر دیا اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن صفوان یہ جو تھے ان سے معذرت کی تھی اور بتایا تھا کہ تمہارے اسلام کو میں نے قتل نہیں کیا تھا اس نے کیا تھا تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ قتل بھی کرتے تو ٹھیک ہی کرتے اس لیے کہ آپ مسلمان تھے اور میرا والد اوپر زیادہ کافر تھا تو اتنی حد تک اس نے کہا کہ یہ قتل کریں گے نا یہ بالکل ترس نہیں کھائیں گے مار دیں گے اور اگر ہم غالب آ کے فتح ہو گئی تو ان میں فلاں چچا کا بیٹا ہے فلاں پھپھی کا بیٹا ہے فلاں کے ساتھ خالہ کی رشتے داری فلاں کے ساتھ یہ رشتے داری تو یہ سارے ہمارے رشتے دار اپنے بھائی ان کے سر کٹے ہوئے کوئی خوشی ہوگی کیا کرتے سوچو یہ تھی حکمت کی بات وہ بھائی مان گیا کہتے تو سچو اگر مجھے اونٹ دے دے میرے بھائی کا خون بہا تو ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں لیکن جا کر ابو جہل سے پوچھ لو جو امیر ہے ہم سب کا یہ جب پہنچے ابو جہل کے پاس ابو جہل نے کہا اچھا وہ بھائی کا خون بھول گیا ہے تو اسے یہ خوشبو لے جا کے دو ہمارے اندر چوڑیاں دیتے ہیں نا اس کا یہ خوشبو لگا کے دو اسے کو اپنے جسم پہ لگایا بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جائے اور اس نے پھر اونچا بولا میرا وام را آئے امر تیرا خون آئے امر تیرا خون بس تبل بن گیا جنگ کا اور لڑائی کی تیاری شروع ہو حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا کہ یہ ایسا عقل مند آدمی ہے کہ اگر یہ اس کی بات مان جائیں حکیم ابن ہزام رضی اللہ عنہ دار الندوہ میں گئے اس وقت جب 20 سال کے تھے اتنی جوانی میں اتنی عقل یہ دار النظرہ جو تھا حضرت یہاں بیٹھ کے ہر بڑی چیز کا مشورہ کرتے تھے. مشورہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے, گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے, لوگ جدے کر کے جا رہے ہیں, ماں باپ اولاد اولاد ماں باپ سے سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, طے کیا کہ قتل کریں, اور قتل میں مشورہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کون قتل کرے, ایک آدمی اگر قتل کرے گا تو قریش اٹھ کھڑے ہوں گے ہمیں مار دیں. انہوں نے کہا اس طرح کرو ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لو, تلواریں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب اکٹھی مارے, اور خون جو ان کا لگ جائے تو وہ تلواریں لا کر قریش کو دکھا دو. جو قریش پوچھے کہ کس نے قتل کیا ہے تو سب تلواریں دکھانا کہ ہم نے قتل کیا, تو قریش پورے گھر کو نہیں نہ لڑائی کر سکتے. لے دے کے معاملہ دو اونٹوں پہ آ جائے گا تو مجھے بولا میں سو دوں چھٹی ہو. یہ سب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل گئے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ لے جا گئے. تو انہوں نے جا کے جب پوچھا کہ وہ کدھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے میرے حوالے کر کے گئے تھے. منطقی جواب تھا اکیلی کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے. اب وہ پریشان علی رضی اللہ عنہ کے کیسے ہاتھ ڈالتے, اس لیے کہ علی تو ابو طالب کے بیٹے تھے اور ابو طالب کے مراسم سے سارے قریش, اور علی رضی اللہ کے چچا تھے, عقیل تھے, جا کر علی رضی اللہ کے بھائی تھے, باقی لوگ تھے, سارا خاندان کنبا قبیلہ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے بیت اللہ میں آ کے دعا مانگی, اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بدر کا وقت ہے, جو بھی ہے وہ ایک تاریخی تحقیق ہے. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر برسا ہمیں عذاب دے. یہ ہے جسے کہتے ہیں نا مت ماری, کہتے ہیں اللہ اگر یہ سچا ہے تو ان سے پیچھے چلنے کی توفیق دے, جھوٹا ہے تمہاری جان چھوڑا. کہنے لگے اللہ اگر یہ سچا ہے ہم جب علینا کی جڑ کر آسمان سے پتھر برسا ہم پہ ابھی دینا کے عذاب نہیں, خدایا ہم پر عذاب دے. یہ ہے مذہب کا جبر, یہ جبری مذہب جو ہوتا ہے نا کہ جو ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہے ہم بزور ہر ایک پہ نافذ کرتے ہیں, وہ یہ اس کے دائی تھے مشرقین مکہ. وہ اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی کو بات کرنے دیتے تھے, وہ اپنے مسلک کے مقابلے میں اس سے اس ملک میں اس جگہ پہ کسی کو ٹھہرنے دیتے تھے, وہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے. یہ مذہب کا جبر ہے, جب بھی کوئی کرے گا ناکام. کبھی مذہب کو جبرن نہیں لانا چاہیے. یہ تاریخ ساری اٹھاتے دیکھ لو, مسلمانوں نے جہاں چاہا ہے کہ مذہب کو جبرن لے آئے اس بری طرح پٹے ہیں کہ نام و نشان مٹ گیا, لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا, لوگوں نے کہا تم کون اور تمہارا مذہب کون, جاؤ چھٹی. کبھی جبر نہیں کرنا. یہ مشرکین مکہ جبرن اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے تھے, اس کی صحابت کے اللہ کی بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں, یہ سننی نہیں کسی. تو جب سنے کوئی نہ, اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دلیل کے مقابلے میں پتھر لوگ ماریں, اس قوم کی تباہی کو کون روک سکتا ہے؟ جب دلیل کے مقابلے میں پتھر اور گالیاں آئیں اور دلیل کا جواب دلیل سے کوئی نہ دے سکے, تو اس معاشرے کی تباہی کو پھر کون روک سکتا ہے؟ وہ مٹے اور انہیں مٹنا ہی تھا. تو حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ آسمان سے بدل. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ہم بھی اس وقت عذاب بھیجتے تھے ان مکہ والوں کے لیے جب یہ دعائیں مانگ رہے تھے مستظم پہ کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا کہ وما کان اللہ یعذبہم وانت تسمع, اگر آپ جیسی عزت والی ہستی وہاں موجود نہ ہوتی نا مکہ میں تو ہم اسی وقت اس مکہ پہ عذاب بھیجتے. آپ کا احترام آپ کی شخصیت اس بات میں رکاوٹ بن گئی کہ ہم اپنا عذاب اس شہر پہ بھیجیں. ایک اور اللہ نے کہا ہم نے اس لیے عذاب نہیں بھیجا کہ ان کے سر پہ رول کہ ہم اس سے رات کو معافی مانگتے تھے. اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو کافر بھی, یہ مکہ والے جو تھے نا کہ مشرک سارا دن یہ کام کرتے رہتے, سونے سے پہلے کہتے ہیں غفران غفران اللہ معافی مانگتے ہیں اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ نے کافر کے استغفار کو اتنا وزن دیا ہے. اللہ کے یہاں عدل ہے نا, کافر بھی استغفار کرتا ہے خدا کہتا ہے معافی تو مانگی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم جذباتی ہیں اگر اللہ بھی جذباتی ہو جائے کرے ہم جس کے متعلق کہیں کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے اگلے دن مزلین میں دھنسا ہوا مکان نظر آنا چاہیے اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر بدعائیں دی اللہ نے بھی اسلام دے دیا یہ سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ سارے مکہ والے جنہوں نے بہت محسوس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو کیسے ہی لائی تھی لیکن جنہوں نے اپنے نبی کا خون بہا دیا ہے اللہ نے فوراً وہی نازل کی اور اللہ نے لئی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیوں نے ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اللہ چاہے تو انہیں عذاب خدا کی بے نیازی ہے ایسی ہم اپنے مخالفین کے مطابق جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا اس سے ہماری تو نیند کیا لہٰذا صبح اٹھتے ہی اس سے جوتا لے کے کھڑے ہوئے ذرا باہر تو نکلے تڑاتڑ جوتے پڑے کچھ نہیں ہوتا یہاں اللہ کے نام بہت اصل اللہ کے نام بہت اسی اسکیم ہوتی ہے ہم جاتے ہیں اللہ کی ساری اسکیم ہمارے کہے کے مطابق چلے ایسے نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ نے کہا میں عذاب دے دیتا ایک آپ سے اور ایک کے رات سونے سے پہلے تفصیل دے دیا دیکھیے گا اس میں بارے سورہ انفال اللہ نے کہا سونے سے پہلے استغفار تو اللہ سے استغفار کافروں کو اتنا نفع دے گیا کہ دنیا میں عذاب نہ دے وہ اتنا تو ہوا آخرت میں کچھ ہوگا تو ہو گیا ہوگا آپ کا تو مومن آدمی اگر استغفار کرے تو پھر تو آخرت کے عذاب سے ملے اور مومن اکیلا اپنے لیے استغفار کرے ایک تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ یستغفرون اور یہ مکہ والوں کے لیے مسلمان استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر خدایا نہیں ہدایت دے تو کوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے لیے استغفار کرتا ہے نا تو اس کو نفع پہنچتا ہے اسی لیے آپ کبھی سوچیں یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو خیر کیا نصیب ہو یہ ان پڑھ ہوتے ہیں بےچارے لیکن وہ بات کرتے ہیں جو بات صحیح ترین ہوتی ہے باپ کہتا ہے تم گھر سے جاتے ہو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں ماں کہتی ہے میں تمہاری معافیاں مانگتی رہتی کہ میری اولاد کو اللہ معاف کر یہ ہے ماں کا استغفار اولاد کا ببا بیٹا کیا کیا عیاشیوں میں اور اگر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے تو زمین میں دھنسا دیں قانون کے ساتھ سے ملا دیں لیکن کوئی استغفار اس کے لیے کرتا ہے اور اسے نفع ہوتا ہے اللہ نے کہا میرے فرشتے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے میرے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں جو عرش تھامے ہوئے ہیں کہ اللہ کو کوئی معمولی فرشتے نہیں یہ ملائے والا کے فرشتے وہاں کے فرشتے ہیں جہاں جہاں جبریل امین گزرتے ہیں تو نظر چھپاتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں تاکہ اللہ نے کہا یہ استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہمارے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ ہے شاہ رحمت اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ملائکہ والا ہوتا کیا ہے فرشتے استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو ہمارے گناہ کتنے ہی ہیں کہ لعنت پڑ جائے اور کتنے ہی گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے بلا شبہ عذاب آ جائے لیکن اللہ کے فرشتے کہتے ہیں عرض در گزر کر معاف کرا دے فی کائنات اس کا نظام ہم نہیں جانتے بہت عجیب و غریب کسی آدمی اپنے کرتوتوں پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ نیچر نے فطرت نے حکارہ شانو نے اس کائنات میں کتنے فیکٹر رکھے ہیں ایک مسلمان کے لیے جو اسے بچاتے ہیں اس کے گناہ کا وبال نازل ہونے اور کہتے کیا ہیں کہتے ہیں ربنا بسرے کا کل شہیر اور رحمۃ اللہ اے پروردگار ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری رحمت میں اور تیرے علم میں یہ حضرت خود اس میں فرشتے ہیں یہ حضرت خود اس کے فرشتے دعا مانگتے ہیں کیوں محسن انہیں دعا مانگنے کی ہے کیا محسرین کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے اعتراض کیا تھا نا انہوں نے کہ یہ خون بہائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے تو اس کی ندامت کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کو اتنا خداگار سمجھتے تھے وہ ایسا نکلا اتنا اچھا نکلا لیکن یہ بات کچھ لگتی نہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہی سچ ہو رہا ہے بولے نہ چاہے لیکن انہوں نے کہا تھا نا یہ کچھ دماغ یہ خون بہائیں گے لیکن آپ امانی کریں گے فساد کریں گے اسی لیے قرآن نے خود کہا شیطان جب وہاں سے نکالا گیا نا تو اس نے کہا کہ میں سب کو برباد کر دوں گا اور تو دیکھ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں یہ کروں گا بلا عام اور انہا ہوں میں انہیں حکم دوں گا اور میری بات کی پیروی کریں گے بلائی بچے کنہ آزان الانعام اپنے مال کو تیرے شرک میں خرچ کریں گے جانوروں کے کان کاٹیں گے یہ چوٹیاں رکھنا جو ہوتا ہے عورتیں بچہ زندہ رہے تھے چوٹی پناہ حضرت کے مزار پہ جا کر چڑھاؤں گی یہ اب تک جاری ہے یہ سب چیزیں شیطان نے کہا بلعام اور انہوں میں نے حکم دوں گا بچے کنہ آزان الانعام جانوروں کے کان یہ کاٹیں گے اور پھر جو بیر اللہ خلق اللہ اللہ جو صورت تو نے بنائی ہے میں انسانوں کی یہ صورتیں شکلیں بگاڑ کر رکھوں گا یہ ساری چیزیں اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے اللہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ اللہ ابلیس نے جو کچھ انسانوں کے بارے میں سوچا تھا گمان کیا تھا ابلیس سچا ہے اللہ نے کہا اور لوگوں نے وہی کیا کہ ابلیس نے کہا تھا شیطان نے اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا اسے کہ جاؤ اور جو مرضی کرو اللہ عبادت مخلصی ہاں وہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا قابو نہیں چلے گا اور جو مخلص ہیں نا وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے باقی سے جو مرضی کر اللہ کی ہاں دعا کی قبولیت ذرا دیکھو جس پہ لعنت پڑ رہی ہے جس پہ خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے وہ جانتا تھا نا کہ دعا کو رد نہیں کروانا این اس لعنت کی حالت میں بھی کہتا ہے مجھے زندگی تو دے دیں کیا مطلب فرماتے ہیں جا زندگی دے اللہ کی ہاں دعا کی اتنی مقدر سے مانگا نا کہ زندگی دے دے مجھے قیامت تک جینے دے دے فرمایا تو چلو جی لو قیامت تک ان کی مشیت یہ کہ فرمایا ٹھیک ہے جیو قیامت تک اللہ کی ہاں ایسی شیطان مانگ رہا ہے جب لعنت پڑ رہی ہے تو مومن جس پر رحمت نازل ہوتی ہے جب وہ خدا سے مانگے گا تو پھر خدا کیسے نہیں دے گا انسان سوچے ان چیزوں کو پھر حقائق کھلتے پھر پتا چلتا ہے اس لیے روح القدس نظیرۃ القدس میں ملائے اعلیٰ میں یہ ساری چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس سے لکھا ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں اس کو نقل کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ابن عربی رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا نظام کتب پہ چلتا ہے قطب الارشاد ہوتا ہے قطب التقوین ہوتا ہے قطب الاصحاب بھی ہوتا ہے نا اولیاء اللہ کے یہاں مداری صاحب میں مشائخ کے یہاں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں کتب وقت ہے قطب الاصحاب ہو گئے اور قطب الارشاد ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے تو یہ جو کتب ہوتے ہیں اور جو لوہے محفوظ پہ نظر جاتی ہے اور حضرت کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے لیکن ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ آئے یہ فتوحات مکیہ کی آخری جلد چوتھی اور 463 نمبر باب ہے اب 462 میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کتب المتوکلین کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا کتب کون ہے ہوتے ہیں توکل اللہ پر بھروسہ مومن پورا کام تیاری کر لیتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اب جو بھی سب فرمائے ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کتب المتوکلین کو کہ متوکلین کا کتب کون ہے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا زبردست خدا پر بھروسہ تھا کہ خود توکل جو تھا وہ اس آدمی کا دباؤ کر رہا اتنا اللہ اس آدمی کو بھروسہ ایسے جیسے کہ چکی اپنی کیل پر گھومتی ہے وہ ہوا عبداللہ بن الاستاذ ان کا نام عبداللہ بن الاستاذ تھا مورولی اور مورول جو انزلت کا ایک شہر ہے اسپین کا کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہاں کے بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا تھا کہ وہ تو توکل خدا پر کیا کرتے اس توکل ان کے گرد چکر کاٹتا تھا اور میں اس کی صحبت میں رہا ہوں بے فضل اللہ اللہ کے فضل سے اور جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے پہچان دیا تمام مسکرائے شکر اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیا وَقَذَلِكَ الْاِجْتَمَعَتُ بِكُتُبِ الزَّمَانِ اور اسی طرح میں ایک اور کتب سے ملا اور وہ مجھے ملے تھے 593 ہجری میں فاس شہر فاس جو ہے مراکش میں اپنی ہے اطلعنی اللہ علیہ کی واقعہ تھی ایک واقعہ ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ یہ بھی ایک کتب ہے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن فاس کے ایک باب میں جمع کرا یہ اب کتبوں کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے تو کہتے ہیں فقطاب حاضر الامہ 12 اس امت میں جو کتب ہیں وہ 12 اور مدار حاضر الامہ اس پوری امت کا دار مدار ان 12 آدمی پر ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے جسم ہے اور انسانی جسم ہے دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق انسان کا جسم ہے دنیا میں بھی رہتا ہے تو انسانی حالات جو ہیں وہ 12 برج جب تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو یہ تبدیل ہوتے ہیں یہ خالص علم نجوم ہے یہ علم نجوم یہ سب پڑھتے تھے پچھلے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم پہ بحث کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں یہ علم نجوم اب ہمارے یہاں کوئی نہیں پڑھتا پڑھاتا وہ جانتے ہی نہیں نا اساتذہ ہی نہیں ہے بڑی تمنا کاش کوئی علم نجوم جانتا ہو تو ان سے کتابیں پڑھیں یہ علم نجوم مسلمان نہیں کرتا مسلمان نے جتنی کتابیں کتاب و سنت میں لکھی ہیں نا آپ پورے یقین سے اس بات کو جانیے کہ اس سے کم کتابیں مسلمان نے طب پہ نہیں لکھی ہم جہاں دنیا میں گئے 25 سے زیادہ ممالک ہم نے دیکھے دنیا میں اور جہاں گئے ہیں ان ممالک میں جا کے کتب خانے ضرور دیکھے لائبریری کہاں ہیں تو مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے جتنا کتاب و سنت پہ لکھا ہے اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم نہیں اس روپے اتنے ہی مسلمانوں نے لکھا ہے فلسفے پہ لکھا ہے علم نجوم پہ لکھا ہے حیران ہوتے ہیں ایک آنکھ ہے اس آنکھ پہ ایک مسلمان طبیب نے 12 جلدوں میں کتاب لکھی اور پھر وہ بوٹیاں اور پھر اس سے کیا بنتا ہے اس کا کیا اثر ہے اور کہاں پائی جاتی ہیں کس زمانے میں اٹھتی ہیں ایک سے ایک بڑی چیز جو مسلمان لکھتے ہیں مگر ظاہر ہے کیا وہ لوگ ہی نہیں رہے جو ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کتابوں کو لا کے مارکیٹ میں رکھیں مسلمانوں کی ان کتابوں میں ایسی ایسی دوائیاں ہیں کہ اگر 5-7 دوائیاں بھی ہٹ کر جائیں اور مارکیٹ میں آ جائیں تو اربوں روپے مسلمان کمائیں اور قوم کی تاریخ حالت بدل جائے ایک آدمی آخر پہ پیدا ہوا حکیم اجمل خان ان کو یہ سمجھ آ گئی حکیم اجمل خان نے دلی میں پوری ایک کونسل بنائی ڈاکٹر بھی بٹھائے حکیم بھی بٹھائے مولوی بھی بٹھائے تو انہوں نے کہا کتابیں پڑھنی شروع کرو طب کی اور جدید میڈیکل سائنس نے جس چیز کو کنڈم کر دیا اسے رد کر دیا تو ان کا ان چیزوں اور جو جدید سائنس بھی مانتی ہے یا سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تو ہم ان چیزوں کو لکھیں گے تاکہ ہم دیکھیں مسلمانوں نے کام کیا کیا اور طب کو ہمیں دنیا میں کیسے رائج کرنا ہے مطلب جب اس پہ پہنچے ایک طبیب نے لکھا کہ دل کا جو خون ہے نا وہ الگ ہوتا ہے اور سارے جسم انسان کا خون الگ ہوتا ہے تو ابھی مجمل نے کہا غلط بات ہے سائنس نے بتا دیا ہے کہ سارے جسم میں ایک ہی خون ہوتا ہے وہی دل میں گردش کرتا ہے وہی آنکھوں میں ہڈیوں میں آتا ہے تو اس لیے غلط بات ہے اس کو چھوڑ دیجیے آگے سے حکیم اجمل خان مرحوم کی بات پوری ہو جاتی انقلاب آ جاتا میڈیسن میں میڈیکل کی دنیا میں لیکن اب وہ ڈاکٹر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اب ڈاکٹر کو اگر ہم جا کر بتائیں آپ کے فشار الدم ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا ہے فشار الدم کیا چیز ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے بلڈ پریشر کا بتاؤ بلڈ پریشر کیا چیز ہے یہی ہے نا اب عربی کہاں اور انگلش کہاں یہ چیزیں ہیں اور امت میں کوئی لوگوں کو پرواہ نہیں اتنا نہیں ہے ان کروڑ پتی اور ادب پتی ہیں اور کروڑوں کے بھون کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں اتنا نہیں ہوتا کہ چند کروڑ روپے سے ایک کونسل کام کرتے ہیں ڈاکٹرز کو کہیں آ گئے دو حکیم جو واقعی پڑھے لکھے ان کو بٹھائیں مولویوں کو بٹھائیں عربی فارسی اردو انگلش چاروں زبانیں جانتے ہیں ان کو بٹھائیں اور کہ طب پہ کام کرو میڈیسن پہ کام کرو یہ اسی طرح یہ علم نجوم ہے مسلمان پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اتنے زبردست ماہر تھے علم نجوم کے کہ حکیم مومن خان یہ شاید جو ہے مومن خان مومن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے شاہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں سے سید صاحب رحمت اللہ کے بالاکوٹ کی شہادت کی جب اطلاع آئی ہے تو مومن خان نے حضرت کی شان میں پورا قصیدہ لکھا اور اس کو شروع کیا ہے گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ کہ فکر مدحتے سلتے قصینے پہنچ یہ مومن خان نے قصیدہ لکھا ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے حیرت حیرت ہوتی ہے اس دفعے مومن خان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے ان میں نجوم پڑھتے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے پڑھے لکھے تھے ان میں نجوم پڑھتے ہی تھے یہ تو اب ہم سے پڑھتے نہیں نا تو ہم فتوے دیتے یہ بھی آرام ہے یہ بھی آرام ہے پڑھو تو تیار ہے کیا چیز پھر بات کریں گے نا آرام ہوگا آپ کی موسیقی پڑھتے تھے موسیقی پڑھتے تھے اور موسیقی کو باقاعدہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے وہاں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے جاتے تھے شاہد عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی حال تھا تو کسی نے ساز بجایا پھر اس نے ساز سے دوسری سر لگائی جسے جب کہا وہ یہ بگاڑ دیا پھر جب اس کے بعد تھوڑا سا بجایا تو انہوں نے کہا تو یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ان کا اب نہیں ٹھیک ہوتا شاہد عزیز صاحب محسن سیل بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے دلی کی طوائف میں آپ کے ساتھ کرنی تھی کہ حضرت یہ چیز ہے اختلاف ہے آپ فیصلہ کیجیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیقی اتنی جانتے تھے اب تصویر کو پڑھے قوم کے پتا چلے حضرت نے کیا کہا ہے یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عربی کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ بالا بروج ہے ان پہ چلتا ہے کون کون سے ہوئے حمل سور جوزا خزان اسد سمبرا میزان اور جلدی دل دل اور دودھ یہ بارہ بوجھ ہیں ٹھیک ہے اور پورا آگے ہندی فلسفہ ہے مسلمانوں کا ہے تو مومن خان بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے لا کے ان کا دوست تھا شاید تھا گٹھڑ رکھے ریشمی کپڑا تھا ان کے لایا تھا مومن بڑے بڑے بہت جلدی ضرورت ہے اور یہ بک جائیں تو پیسے لے کے وطن لو تو مومن دکھ رہے تھے کچھ اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں بتاتے ہیں انہوں نے کچھ لکھا اور کہہ رہے ہیں کہ ایک چھپکلی ادھر سے آئے گی اس کونے سے اور وہ تمہارے اس گٹھڑ میں گھس جائے گی اور پھر چھپکلی جب نکلے گی نا تو تب جا کر تمہارا مال دوست ہوگا اس سے پہلے نہیں اب روز لے جاتے تھے لا کے رکھتے تھے مومن ہنستے تھے کہتے میاں میرے گھر میں جتنا اچھا مرضی رہو چھپکلی آئے گی تو ہی ہوگا ہمارا حساب تو یہ بتا رہا ہے ایک دن وہ صبح بیٹھے ہوئے کچھ ناشتہ کر رہے تھے ایک چھپکلی آئی اس کی گٹھڑ میں گھس کے اور یہ دونوں دیکھتے تھے مومن بھی اور شاید وہ نکل کے دوسری دیوار کی طرف چلی گئی تو مومن کہنے لگے اب جاؤ اب دیکھو بات پوری ہوگی اور اسی دن سارا مال بک گیا اور پیسے لے گئے تو چلے گئے تو کہتے تھے کیا بتاتے مومن جا کے یقین ہوتا تو پہلے کہیں سے چھپکلی کو گھیر کے لے آتے کہیں سے چل جائے مومن نے کہا یہ نہیں ہوتا اتنے یہ نجوم کے مارے تھے یہ سب چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ کی عبادت ہے ابن عربی کہتے ہیں جس طرح امت کا پورا نظام بارہ افراد پہ چلتا ہے جس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ بارہ حروف پہ چلتا ہے اور وکلہ اللہ تعالیٰ نے ان بارہ حروف کے ذمے یہ لگایا ہے کہ ضروری معلوم چنتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوگا یا یہ کہ ضمیر اگر ادھر لوٹ جائے تو یہ بارہ کتب جو ہے نا دنیا کے ان سے ساری چیزیں چلتی ہیں زمین میں جو فساد ہوتے ہیں جو تباہیاں لگتی ہیں اور جو زمین میں عادت کے مطابق ہوتی ہیں پیغمبر اقتاب الاسلام عشر یہ جو بارہ کتب ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں پر ہوتے ہیں ہر ایک کتب کا تعلق ایک نبی کے دل سے ہوتا ہے انشے کا کتا اللہ کا زمین اور اگر تم یہ نہ کہو کہ نبی کے دل کے ساتھ کتب کا دل جڑا ہوا ہے تو یہ کہو کہ نبی کے قدم پہ اس کا قدم ہوتا ہے ارے طرح کہتے ہیں یہ تعبیر زیادہ اچھی ہے پکنی ہاتھ رائے کو پھر کچھ پہ میں نے اس کائنات کا نظام کسی طرح دیکھا عالم کچھ میں اشبیلیا جب میں اشبیلیا میں اسپین میں کافی نام شہروں کے ہم گئے دیکھتے رہے نام تقریباً یہی اسپین میں اتنے اولیاء اللہ تھے اتنی چیزیں تھیں اتنی چیزیں ہمارے حضرت معلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی اللہ کبھی گستاخی نہ ہو لیکن صحیح محاورے میں کہنا کہ کہ وہ قائف اور ان چیزوں سے اتنا دور رہتے تھے بیان کرنے سے کہ فرق پانی نہیں پڑنے دیتے. کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ مجھے کاش میں یہ نظر کوئی ذکر تذکرہ ہی نہیں تھا بھائی اپنی ذات کا, اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے. لیکن اسپین کا تذکرہ آیا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے لکھا بھی, ہم نے تو براہ راست سنا لیکن ان کی کتاب میں دیا تھا. فرمایا ہم جب اسپین گئے تو انہیں آ آ کر ہم سے چمٹتی, اتنے اور یاد لائیں اسپین. یہ عالم ارواح کا نظام بڑا مشکل. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حبیب صاحب, ان کے خاندان بھی سید تھے نا سارے, تو پیری مریدی مدت سے چلی آتی تھی. تو حضرت کی جو نانی صاحبہ تھی نا وہ سب کو سمجھتی تھی. انہوں نے حضرت کے والد سے یعنی اپنے داماد سے کہا کہ دیکھو حبیب اللہ مدت سے ہمارے خاندان میں پیری مریدی چلی آتی ہے, نانی بھی تھی خاندان کی, آپس میں رشتے داریاں سارے. تو گئے کرنا کسی کو بغیر اجازت اور خلافت کے مریض بنانا, یہ اللہ کے یہاں گناہ کی چیزیں ہیں, قیامت میں اس پہ پکڑ ہوئی. تو اس لیے خاندان کی اس چیز کو ختم کرو, جا کے کہیں سے بیٹھ کرو, باقاعدہ ذکر اذکار سلوک مراقبہ کرو, پھر کسی کو بیٹھ ہونی چاہیے. تو یہ نصیحت انہوں نے بلے باندھی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ خود لکھا ہے مکتوبات, حضرت جو شروع ہوتے ہیں نا مکتوبات نبی اسلام کے پہلے خط پہ ہی حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا. تو یہ گئے وہاں فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے پاس. مدری رحمۃ اللہ کی والد اور والدہ دونوں غائب ہو گئے. تو فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ ایک دن تشریف لائے, تو یہ اسکول ماسٹر تھے. تو فرمایا حبیب اللہ آج حضرت نور الحق تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرما گئے ہیں کہ میرا بیٹا تمہارے پاس آتا ہے ذرا اس کا خیال رکھنا. تو اس کے بعد بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے حبیب اللہ صاحب. اب یہ نور الحق ہیں انہوں نے آگے حضرت سے کہا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا, یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نور الحق اور مولانا حبیب اللہ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بیٹے دادا پوتے ہوں گے. آپ پشتیں گنے تو سولہویں پشت میں جا کے دادا بنتے ہیں. سولہویں پشت میں وہ آئے ان کی روح ان سے ملی آ کے اور کہا میرا بیٹا آ رہا ہے اس کا خیال رکھنا. یہ ایسے چلتے ہیں سلسلے کہ جن کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا تو وہ کئی کئی پشتوں تک بھی چلتا ہے. سولہویں پشت میں حاکم میں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہے اس کا خیال. اس لیے کہ نیک ماں باپ اور نیک اولاد یہ خدا کے بہت بڑے انعام ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ان چیزوں کو, دنیا کا ظاہر ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, یہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ عالم کشف. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بارہ کتب ہیں پہلے جو ہیں وہ تیمو علیہ السلام کے قدم پہ, دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ, تیسرے موسیٰ علیہ السلام, چوتھے عیسیٰ علیہ السلام, پانچویں داؤد علیہ السلام, چھٹے سلیمان علیہ السلام, ساتویں ایوب علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور سارے علیہ السلام السلام, اور بارہواں قدم جو تھا وہ ہمیں شعیب علیہ السلام السلام پر آئے تو جمیع کو صرف رقم دیا. میں نے تمام نبیوں کی زیارت کی, تمام رسولوں کو دیکھا عین اپنی آنکھوں سے دیکھا میں, وکلمت منہم حوداً اور میں نے اسے حود علیہ السلام سے گفتگو بھی کی, ورأیت المؤمنین اور میں نے باقی ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا جو حود علیہ السلام کے صحابی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ, اور من کان منہم ومن یکون الی یوم القیامہ, قیامت تک جو لوگ آئیں گے اور جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں گزر گئے اور جو قیامت تک آگے کتب آئیں گے, ان سب کو میں نے دیکھا اور اللہ نے انہیں میرے لیے تین قریب واحد ایسے میدان میں جمع کر دیا تھا, سارے میدان میں پڑے تھے اور میں ہر ایک سے پھر کہتے ہیں اور صاحب تو میں رسل بن کپڑا تو بھی سیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کی صحبت اٹھائی اور میں نے ہر نبی سے فائدہ اٹھایا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان میں ایک جماعت کی پوری جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے. اب فائدہ کیا اٹھایا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ نے, کہتے ہیں اس جہان میں ملا جب تو ابراہیم علیہ السلام سے کرا تو علیہ القرآن, قرآن پورا میں پڑھ کے سنا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو وہ دور کر, عیسیٰ خود تو اللہ کے گئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو میں نے توبہ کی ان کے ہاتھ سے, وموسى اعطاني علم الفرش اور جب موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا میں ایک علم دوں تو انہوں نے مجھے علم دیا کش کیسے ہوتے ہیں اور انہوں نے علم دیا کہ وضاحت کیسے ہوتی ہے یہ بھی ایک واحد چیز ہے اور انہوں نے مجھے علم دیا تقلیب اللیل والنہار دن اور رات کی تبدیلی کا موسی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی تو بڑی محبت کی نا اس لیے اللہ نے موسی علیہ السلام کو بہت علم دیا اللہ نے یہ واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا اصطفیتک لنفسی موسی میں نے تو تمہیں بنائے ہی اپنی جان کے لیے الغیب علیک موقع ختم نہیں تھی موسی تم بچے تھے نا چھوٹے تھے فرعون کے پاس سے پہنچا دیے گئے تھے میں نے اپنی محبت کا پرتو تمہارے چہرے پر ڈال دیا تھا جو دیکھتا تھا بے سیاح دیوانہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اور اس علم کو دیکھو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ علم مجھے سکھایا لما حصل علم دی جب مجھے علم ہو گیا کہ دن اور رات کی تبدیلیاں کیا ہیں زال اللیل میرے لیے رات ختم ہو وقت یہ نہار پھر یوم اور میرے لیے دنیا میں زمانے میں صرف دن رہ گیا تو میرے لیے اب جس حال میں ہوں نہ سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ نہ طلوع ہوتا ہے میں علم کی اس دنیا میں ہوں جہاں سورج کا غروب اور طلوع نہیں ہوتا میرے لیے زمانہ ایک ہو گیا بہت ہے فقان علی حاض اعلان من اللہ انہم لا حضلی فی الشقاق فی الآخرہ اور یہ جو علم موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیا تھا یہ علم اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ جس کو اتنے علوم عنایت کیے جاتے ہیں بد وقتی اور محرومی میں آخر کے جہان میں اس کا کوئی حصہ پھر ہود علیہ السلام مجھے ملے سال تو وہ مسئلہ تھی میں نے ان سے ایک مسئلے کا پوچھا پھر ہود علیہ السلام نے مجھے علم دیا اور میں اس کو ایسے ہی جانتا ہوں جیسے آج جانوں واشر تو من الرسل اور میں نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں بڑا وقت گزارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میں رہا پھر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ہود داؤد اور جو کچھ بھی تھا میں نے ان حضرات کی صحبت میں وقت گزارا یہ انبیاء علیہ السلام کا لکھتے ہیں اس نے آخری چیز حضرت آدم علیہ السلام کا لکھتے ہیں بات چل رہی ہے یہ کہ یہ لکھتے استغفار کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں والد کو بھی دیکھا آدم علیہ السلام اور بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام مومنین کو جو اس وقت تک پیدا ہو چکے تھے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرا یہ جسم بہت خوبصورت کعبۃ اللہ تک پہنچا اور وہاں پر میں نے ملائے اعلیٰ کو دیکھا یہ ہے ملائے یہ جو اس جہان کی بات اللہ فرماتے ہیں نا ملائے اعلیٰ یہ ہوئے اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بیت اللہ میں ایک روحیں میں نے انسان کی دیکھی تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو تم ان کا روحیں اور فرشتے ہیں تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا اللہ ہمیں جمع کر دیتا ہے دنیا میں جہاں تین بستے ہیں خدا ہماری روحوں کو یہاں لا جمع کر دیتا ہے بس ہمارا کام اب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کی تصدیق کرتے رہے اور اس گھر کا طواف کرتے رہے یہ کہتے ہیں میں بیت اللہ جب پہنچا تو میں نے ملائے اعلیٰ کو دیکھا یہ جہاں فرشتے ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں للذین آمنوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھیوں پر شامل ہو گیا وہاں پر حضرت آدم کا بیٹا دیکھا یہ بڑا عزت والا بڑا کھلا ہاتھ اس کا صاحب تقویٰ اور یہ سب لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے اور بیت اللہ کے طواف میں سرگرم تھے اور میرے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے فرشتوں کے آگے آگے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بندہ یعنی اپنے ولی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا کہ جبرین میرے سامنے آ گئے پھر میں نے اپنے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ وہ مجھ سے جھنڈے لے کے اپنے مختلف بیٹوں کو دیں دنیا میں تو باپ کا اتنا جاہ و جلال تھا کہ اس جاہ و جلال کے سامنے فرشتے کچھ نظر نہیں آتے تھے تمام فرشتوں پر مجھے تعجب ہونے لگا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے یہ الزام لگاتے تھے اور میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ فرشتے اور میرے والد ایک ہی مجلس میں اور فرشتے میرے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ مجھے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس کی وجہ سے فرشتوں کو تمہارے والد کی خدمت پر ان کا نوکر بنا دیا گیا پھر جب میں نے یہ تمام حقائق ملاحظہ کیے تو میرے دل میں جو تصورات اور تخیلات تھے میرا دل ان تصویروں سے پاک ہو گیا یہ انہیں دکھایا گیا آدم علیہ السلام کے متعلق اور انہوں نے دیکھا کیا کہ بیت اللہ کے گرد یہ سارے جواب کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہیں گے وہابیوں کو بس اس پہ ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے وہابیت کی رنگ پھڑکتی ہے نا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے مسلم میں آیا نا آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نکلے اور آپ نے کہا لوگوں یہ کون سی بات ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ فلاں بات آپ نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی انہوں سے رہتے رام رس کو جا رہے آگے پہنچے آپ نے یہ کون سی بات ہے لوگوں نے اپنا آج آپ نے یہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہ عنہ آپ نے یہ دیکھو اللہ کے ایک نبی جا رہے ہیں اور انہوں نے دو چادریں احرام کی سوت کی خالص کاٹن سوت کی بنی ہوئی ہیں جو کاٹی گئی ہیں اور یہ انہوں نے احرام باندھ رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء علیہ السلام کو دیکھا تھا نا وہ جا رہے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے یہ نبی رحمتہ اللہ علیہ کو بولا گیا تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ رشتے استغفار کرتے ہیں اللہ نے کہا تین چیزیں ہیں تین کام کرتے ہیں وہ رشتے جنہوں نے عرض کے ساتھ رکھا ہے پھر اس کے علاوہ ہیں ایک تو یہ کہ مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ دوسرے خدا پر یقین رکھتے ہیں تیسرے وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان رکھتے ہیں